سر، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، ہم جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ایک معاشی نظام کے طور پر رائج ہے، مگر جب اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ہم تھوڑی تحلیل کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دراصل ایک طبقاتی نظام ہے. اس کی بنیادوں میں دو کلاسز کا وجود ہے، ایک لیبر کلاس یا لیبر طبقہ یا مزدور طبقہ، جس میں ہر قسم کے مزدور، کسان، فیکٹری ورکرز، امپلائیز، ہر طرح کے لیبرز سب شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو کم دام پر فروخت کریں. اور دوسری جانب ایک سرمایہ دار طبقہ یعنی کیپٹلسٹ، جو مینز آف پروڈکشن یعنی ذرائع پیداوار کو کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو اون کرتے ہیں، اور مزدور کی محنت کو کم دام میں خرید کر آگے منڈی میں بہت زیادہ منافع کے ساتھ فروخت کر دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ ایک خلیج پیدا ہوتا ہے دونوں طبقات کے درمیان، اور اس پر ستم یہ کہ نسل در نسل یہ خلیج بڑھتا چلا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے. اس کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ مارکس اور اینگلز جیسے لوگوں نے سوشلزم اور کمیونزم کی بات کی، اور ہمارا تعارف ایک ایسے نظام سے کروایا جس میں ذرائع پیداوار کو کوئی ایک شخص یا طبقہ اون نہیں کرتا، بلکہ یہ سوسائٹی یا کمیونٹی کی ملکیت ہوتے ہیں. اس نظام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان سے اس کی صلاحیت کی بنا پر کام لیا جاتا ہے، اور اس کی ضرورت کی بنا پر اس کو معاوضہ اور باقی فیسلٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا عدل پسند نظام ہے، اور چونکہ ہمارا دین بھی عدل کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، کوئی گورا ہو یا کالا، مرد ہو یا عورت، کسی بھی طبقے سے، کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آدم اور حوا کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کی بنا پر معاملہ کرتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ سوشلزم کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ہمارے دین کے زاویہ نظر سے.
یہ بخصر سوالات کی نشست ہے، اس لیے اس میں کوئی بڑی تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی. موٹی موٹی چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس دنیا میں سماجی، سیاسی اور معاشی تدابیر جب بھی اختیار کی جائیں گی، ان میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہے. انسانی فطرت ایک وجودی حقیقت ہے.
جی،
یعنی وجودی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے یہ دریافت کی ہے، نہ یہ نثر و استدلال سے سمجھی ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے.
بالکل.
یعنی میں جیسا ہوں ہوں، آپ جس طرح کے ہیں ایسے ہیں. تو انسانی فطرت سے کوئی چیز اگر ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ بہت اچھی ہوگی اور بڑی متاثر کن ہوگی، لیکن وہ چلے گی نہیں. یہی دنیا کا تجربہ ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے بارے میں بھی اس کو معیار کے طور پر پیش کیا، اور یہ کہا ہے کہ یہ دین انسانی فطرت پر مبنی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت جس طریقے سے دین کے مبادی رکھتی ہے، اگر دین اس سے ہم آہنگ نہ ہو تو وہ دین نہیں بنتا، اور اگر اسے بنانے کی صحیح کی جائے تو انسانی فطرت جلد یا بدیر اس کو اگل دیتی ہے. جیسے دیو مالاؤں پر، مشرکانہ تصورات پر جو دین بنایا گیا وہ ایسے ہی بےمانی ہو کے رہ گیا.
جی،
اسی طرح کی صورتحال سیاست اور معیشت میں ہے. تو انسان، اس میں تو شبہ نہیں کہ سب آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن انسانوں کے مابین اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کے لحاظ سے، افتاد طبع کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، کام کرنے کی اہلیت کے لحاظ سے، کام کرنے کے شوق کے لحاظ سے، چیزوں کو ہدف بنا کر سرگرم ہونے کے لحاظ سے، غرض یہ کہ ہزار اعتبارات سے ہزار فرق پیدا کر دیے.
بالکل.
تو اب ظاہر ہے کہ یہ اتنا تنوع ہے کہ اس تنوع کو آپ کسی ایک فارمولے میں نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پر یہی بات کہ ہم لوگوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق کام لیں گے، تو صلاحیت کا کون تعین کرے گا؟ اور صلاحیت کا ظہور کس کس صورت میں ہو جائے گا، اور صلاحیت مختلف مواقع پر کیا شکلیں اختیار کرتی ہے. کیپٹلزم یا سرمایہ داران نظام بھی صلاحیت تو دیکھتا ہی ہے، یعنی صلاحیت ہی خریدی جاتی ہے، صلاحیت ہی کی قیمت ادا کی جاتی ہے، دیکھا تو صلاحیت ہی کو جاتا ہے.
جی.
لیکن یہ صلاحیت چند آدمی کسی ایک فارمولے کے تحت نہیں متعین کر سکتے، یہ تجربے سے، مشاہدے سے اور بہت سے دوسرے معیارات سے متعین بھی ہوتی ہے اور اس میں آرا بھی بنتی رہتی ہیں.
ٹھیک ہے.
پھر یہ کہ یہ حیثیت سرمایہ داران نظام میں بالجبر نہیں طے ہوتی. میری صلاحیت کا ایک جگہ پہ غلط اندازہ لگایا گیا ہے، میرے پاس دوسرا راستہ کھلا ہے. جب آپ اس صلاحیت کو طے کرنے کی ذمہ داری کسی ایک جماعت کو دے دیں گے یا ایک گروہ کو دے دیں گے، معاشرہ سارا کا سارا تو مل بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرتا نا، اس کے نمائندے ہی ہمیشہ، یعنی جمہوریت بھی نمائندوں ہی پر قائم ہے، اور کوئی دوسرا نظام ہوگا تو وہ بھی ضرورت کیا صرف یہی ہوتی ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے. ضروریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا تفاوت رکھا ہے. کیا انسان کی حصے جمالیات کی تسکین اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر جو آگے بڑھنے کے دائیات ہیں ان دائیات کے لیے ماحول فراہم کرنا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں بڑا ناقص تجزیہ کیا گیا انسانی فطرت کا سوشلزم میں یا اشتراکیت کی مختلف صورتوں میں.
جی.
تو میرے نزدیک یہ تو بالکل فطرت کے خلاف نظام ہے، یہ نہ چل سکتا تھا نہ چل سکا ہے، اور نہ اس طرح کے خواب دیکھنے چاہیے. اس دنیا میں جو انسان کی فطرت بنائی گئی ہے اس کے اندر رہ کر کوئی نظم بنایا جائے گا. سرمایہ دارانہ معیشت فطرت کو چیلنج نہیں کرتی. البتہ فطرت میں جس طرح انسان کی صلاحیتوں کا تفاوت ہے، اس کے مقاصد کا تفاوت ہے، مزاج کا تفاوت اور فرق ہے، جد و جہد کے طریقوں کا تفاوت ہے، اسی طرح اس میں اخلاقیات بھی ودیت کی گئی ہے.
ٹھیک.
یعنی وہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے. میں نے تو کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ انسان کی اگر آپ تحلیل کریں تو وہ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے تو خیر ایک غیر معمولی ہستی ہے ہی، اس کے ساتھ اس کو حصے جمالیات دی گئی ہے جس سے فنون پیدا ہوئے ہیں.
جی.
یعنی بندروں نے تو یہ بڑی عمارتیں نہیں بنا دی، یہ فنکاریاں نہیں دکھا دی، یہ غزلیں نہیں کہہ دی. یہی صورتحال انسان کی حادثہ اخلاقی کی ہے، وہ فیصلے کرتا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. تو حادثہ اخلاقی کو محکم تر ہونا چاہیے. بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو کسی اور نظام کی ضرورت ہے، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اخلاقی اصولوں کی برتری کی ضرورت ہے. یعنی اس کا جو حادثہ اخلاقی ہے وہ ایک وجودی حقیقت کے طور پر اپنے فیصلے سنا رہا ہے. آپ نے جو بہت سے الفاظ استعمال کیے آپ غور کیجئے، وہ سب کے سب اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے. یعنی اس شخص کی صلاحیت خرید لی جاتی ہے، اسے اس کا صحیح معاوضہ نہیں دیا جاتا، اس کے ساتھ صحیح رویہ نہیں اختیار کیا جاتا، اس کے اوقات کار میں یہ مسئلہ ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں سب کی سب اخلاقی اصولوں سے متعلق ہیں.
جی.
اس وجہ سے اس میں جو اپروچ اللہ کے دین نے اختیار کیا ہے وہی صحیح ترین بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کو بحثیت مجموعی اخلاقی شعور دیا جائے. جس وقت اخلاقی شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ جتنا محکم ہوگا، جتنا حساس ہوگا آدمی اس معاملے میں، اور سوسائٹی جتنی حساس ہوگی اسی کے مطابق اقدامات میں بھی فرق آ جائے گا، منافع کمانے کی حس میں بھی فرق آئے گا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی فرق آئے گا. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس معاملے میں تو اگرچہ کارل مارکس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام نے کچھ اخلاقیات سیکھی ہے، اس کے نتائج نکلے ہیں.
جی.
یعنی اس وقت جو دو صدی پہلے مزدوروں کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا، یا یورپی میں اگر تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو مزارعین کے ساتھ یا زمینوں پر کام کرنے والوں کا جو حال تھا، آج زمین و آسمان تبدیل ہو گئے.
جی.
وہ تبدیلی کسی نظام میں تبدیلی میں نہیں آئی بلکہ اخلاقی اصولوں کے اطلاق میں آئی. یعنی وہ اخلاقی اصول مان لیے گئے ہیں، ان اخلاقی اصولوں کے اطلاق پر غور و خوض ہوتا ہے، تجربے سے سمجھا جاتا ہے ان کو، اور پھر ان کے مطابق آپ تبدیلیاں کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی بنیادی باتیں وہی ہیں.
جی.
جو قدیم ترین زمانے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی فری اکانومی ہے، فری مارکیٹ ہے، लोग अपने तरीके पर कारोबार करते हैं, इसको आज करते हैं उसको छोड़ देते हैं, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है। जिन लोगों के पास सरमाया ज़्यादा हो जाता है वो बड़े बड़े कारखाने भी कायम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी बनाते हैं, वो आलमी सतह पर तजारत भी करते हैं। ये सब के बाद ज़ाहिर है लोगों को मुलाज़मतें भी देते हैं, लेकिन क्या ये मुलाज़मतें अब भी उसी तरह हैं जिस तरह से 200 सदी पहले थी? क्या औकात का वही मामला है? क्या मुआवजों की वही सूरत हाल है? तो बहुत कुछ बेहतरी हो गई। अगर आप गौर करके देखें तो एक लाइन है जो बेहतरी पैदा कर रही है, वो है हादसा अखलाकी के फतवे। यानी वो देता चला जाता है, जितना इंसान कबूल करता है उतना ज़्यादा वो करीब। रसूलुल्लाह सल्लम ने भी अपने ज़माने में यही किया, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, कबायली माशरत को नहीं छेड़ा, कबायली समाज को नहीं छेड़ा, उस वक्त की जो सियासी अकदार थी उनको नहीं छेड़ा, जो नज़म बना हुआ था उसमें किसी किस्म का कोई तगयुर नहीं किया। उस दुनिया को जो आपको मिली उसी से आगे लेके, लेकिन जिस चीज़ को हदफ बना दिया वो क्या था? वो अखलाकी, यानी ख़्वाह वो ग़ुलामी थी उस पर इतलाक़ किया उनका, इस शिद्दत से किया कि उनको उठा के कहीं से कहीं पहुंचा दिया। इसी तरह का मामला ज़मीनों के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ किया। तो मेरे नज़दीक सही बात यह है कि सरमायादारी निज़ाम ही इंसानी फितरत के मुताबिक है, यही चलेगा क़यामत तक। आप इस जगह कोई दूसरी चीज़ नहीं ला सकते, अलबत्ता ये बेरहम हो जाता है और ज़ालिम हो जाता है, और उसी तरह होता है जिस तरह के इंसान अखलाकी उसूलों से गुरेज करे तो घर में भी हो जाता है
जी।
असल चीज़ अखलाकी उसूलों की तबलीग, अखलाकी उसूलों की बरतरी, अखलाकी उसूलों का तफव्वुक, और अगर वो मज़हबी कुव्वत के साथ हो तो क्या कहने, उस तक नौबत पहुँच जाती है। ये बात अलबत्ता ख़ुद अल्लाह की किताब ने भी कह दी है कि जो कौमी अमलाक हैं वो निजी मलकियत में नहीं देनी चाहिए, ये बात कह दी है, और कौमी अमलाक में सबसे बड़ी चीज़ ज़मीन और उसके खजाइन है। तो ये बात ठीक है बिल्कुल, इसका इतलाक़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उसके इतलाक़ का बंदोबस्त क्या होगा? वो बंदोबस्त वही होगा जो सरमायादाराना मईशत में किया जाता है, वो नहीं हो सकता जिसका ख्वाब काल मार्क्स उन लोगों ने देखा।